सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू न्यूयॉर्क में मुकीम शायरा और अफसाना निगार डॉक्टर शायरा नकवी से हमारी गुफ्तगू।
एक दिन काम पे जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरे जहन में एक मिसरा आया और मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मिसरा मेरा है। मुझे अच्छा लगा, वो मेरे जहन में रहा। जब घर वापस आई तो मुझे इसका दूसरा मिसरा भी मेरे जहन में आ गया। जो हो गया तो मुझे ख्याल आया कि किसी का मिसरा नहीं, मैंने मेरा शेर है। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं इतने अरसे से एक अपनी एक जहनी के हिस्से को दबाती रही हूँ और वो जो है उभर उभर के इस तरह आ रहा है कि आदमी काम के लिए जाते हुए तैयार हो रहा है, शेर उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो मैंने फिर उसको थोड़ी तवज्जो दी और फिर शेर वगैरह अपने उनको यानी सुपुर्द कलम करना शुरू किया जो शेर में जहन में आते थे।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में डॉक्टर सईद नकवी अपने अशार सुनाएंगे।
दश्त देखे हैं, खंडर देखे हैं, दश्त देखे हैं, खंडर देखे हैं, हमने भी ख्वाब नगर देखे हैं। फिर मेरी आंख ने गुज़िश्ता रात, फिर मेरी आंख ने गुज़िश्ता रात सूखे पेड़ों पे समर देखे हैं। खौफ आता है तेरी बातों से, खौफ आता है तेरी बातों से, हमने कटते हुए सर देखे हैं।
तफ़ीम ग़ालिब दीवान ग़ालिब की गजल नंबर 230 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की ज़बानी।
ये गजल ग़ालिब की उन आखिरी गजलों में है जिस दौर में ग़ालिब उर्दू शायरी की तरफ ज़्यादा मायल थे, लेकिन उन अभी भी उसमें उन फारसी शायरी का अंसर बहुत ज़्यादा शामिल होता दिखाई देता है। और इस तरह से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें कुछ ऐसे तराकीब हैं जो बिल्कुल मुनफरिद और लाजवाब हैं, जिन पे ज़िक्र होगा आज। तो आइए देखते हैं ग़ालिब अपनी ये एक उन मुश्किल तरीन गज़लों में से है जो किस तरह शुरू करते हैं। कहते हैं, आईना क्यों ना दूँ कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे।
और आखिर में एक खयाम का अफसाना हाबू सुनाएंगे खालिद हमीद।
अच्छा खासा नाम था सादत नवाज खान, लेकिन अब वो हाबू के नाम से ही जाना जाता था। ये नाम उसकी चिड़ बन गया था। मैंने कभी उसे हाबू के नाम से नहीं पुकारा, मैं उसे सादत कहकर बुलाता तो उसकी आंखों में ममनूनियत नजर आती। फिर मैं जिस काम के लिए उसे कहता वो पहली फुर्सत में कर डालता। हम कई दोस्त एक ही दफ्तर में एक ही जैसे ओहदों पर काम करते थे, फुर्सत के औकात एक साथ गुजारते, हर तफरी में एक साथ होते, महीने में एक बार बारी बारी हर एक के घर खाने का इंतजाम होता। लेकिन सादत ने कभी हमें अपने घर नहीं बुलाया। उसकी बारी आती तो किसी अच्छे से रेस्तरां में अच्छे खासे पैसे खर्च कर डालता।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
शिमाली अमेरिका में मुकीम उर्दू के बहुत से शायर और अफसाना निगार अपनी दीगर पेशावराना मसरूफियात के साथ साथ अदब भी तख्लीक करते रहते हैं। इनमें से अक्सर का ताल्लुक अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से है, ख़ास तौर से न्यूयॉर्क तो यकीनन उर्दू की अदबी सरगर्मियों का فعال مرکز بن چکا ہے۔ اسی شہر میں ڈاکٹر شہلا نقوی بھی رہتی ہیں، یہ شاعری بھی کرتی ہیں اور افسانہ نگاری بھی۔ کراچی سے نیو یارک پہنچی، طبی شعبے سے متعلق ہیں مگر ادب سے خاصی دلچسپی ہے۔ ان کا ایک مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکا ہے۔ اپنے ادبی سفر کی روداد انہوں نے بڑے اختصار سے سنائی، آئیے سنیے ڈاکٹر شہلا نقوی کی باتیں ادب کے حوالے سے۔
میں تو کراچی میں پلی بڑھی ہوں نا،
جی جی،
تو وہاں پر کالج کے زمانے میں ہی لکھنا لکھانا تو شروع ہو گیا تھا، اور ہم لوگوں کا اچھا سرکل تھا کالج کے اسٹوڈنٹس کا، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے تھے، جو کوئی لکھتے تھے اور جو پڑھتے تھے ایک دوسرے شیئر کرتے تھے۔ تو اس کے بعد میں بایومیڈیکل سے گریجویٹ ہوتے ہی امریکہ گئی تھی، تو کافی لمبا عرصہ جو تھا وہ یہ سرگرمیاں بہت کم ہو گئیں اپنی یہاں کی ٹریننگ اور کام وغیرہ کے بوجھ میں اور بچے بچے ہونے میں، لیکن لکھنے والا تو لکھتا ہی رہتا ہے نا تھوڑا بہت۔ تو پھر مجھے جب ایک دفعہ دوبارہ سے موقع دیا زندگی نے، تو میں نے دوبارہ سے اپنی پرانی چیزوں کو بھی مجتمع کیا اور نئے سرے سے شاعری کی طرف توجہ دی، تو وہ میری پھر کتاب مکمل بھی ہو گئی اور کراچی میں ہی چھپی، اور مجھے اچھی زیادہ پریس کلب میں کافی خوبصورت انہوں نے تقریب کی تھی اور حسن عبدی صاحب وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ تو میری کتاب کا نام نخل مریم ہے اور فہمیدہ ریاض نے لکھا اس پر، اس کا کہنا چاہیے فارورڈ تقریر، اس پہ تقریر فہمیدہ ریاض نے کی ہے۔ اور
اچھا یہ
یہی تھا کہ وہ ویسے بھی پورے کچھ خاندان کا رجحان ادبی تھا اور سب کو ہی حوصلہ دلایا جاتا تھا لکھنے لکھانے کی طرف۔ میں شاعری بھی کرتی ہوں، افسانے بھی لکھتی ہوں، اور یہ کس کہا جاتا ہے نا کہ نیو یارک میں ہر آدمی کا ایک ناول لکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ناول بھی لکھ رہی ہوں۔
اچھا اچھا، یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ شاعری تو آپ نے کراچی میں شروع کی ہوگی، پھر بیچ میں یہاں امریکہ آپ تشریف لائیں تو کافی وقفہ آ گیا، تو یہاں امریکہ میں کیسے تحریک ہوئی، کیا یعنی کیا اس کی محرک تھا کہ آپ دوبارہ شاعری کی طرف رجوع کرتی ہیں؟
کافی ہنسی آتی ہے نا باتوں میں، بعض دفعہ کہ میں ایک دن کام پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک مصرع آیا اور مجھے بالکل خیال نہیں آیا کہ مصرع میرا ہے، مجھے اچھا لگا، وہ میرے ذہن میں رہا۔ جب گھر واپس آئی تو مجھے اس کا دوسرا مصرع بھی میرے ذہن میں آ گیا، جو ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ کسی کا مصرع نہیں، میں نے میرا شعر ہے۔ تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں اتنے عرصے سے ایک اپنی ایک ذہنی کے اس حصے کو دباتی رہی ہوں اور وہ جو ہے ابھر ابھر کے اس طرح آ رہا ہے کہ آدمی کام کے لیے جاتے ہوئے تیار ہو رہا ہے اور شعر اس کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ تو میں نے پھر اس کو تھوڑی توجہ دی اور پھر شعر وغیرہ لکھنے، اپنے ان کو یعنی سپرد قلم کرنا شروع کیا جو شعر میں ذہن میں آتے تھے۔
اچھا، وہ تاریخی شعر کیا تھا؟
جو کوئی یاد بھی نہیں آ رہا، لیکن واقعی نہیں یاد آ رہا اس وقت۔
اچھا اچھا،
پا نہیں رہے، لیکن یہ کہ وہ اس سے میں سوچا اچھا مصرع ہے، پتہ نہیں کس کا ہے۔
ہاں ہاں، تو یعنی اپنے ہی شعر کا توارد آپ پہ دوبارہ ہوا؟
ہاں ہاں،
تو
کچھ یاد ہی تھا کہ کس کا شعر ہے، اچھا شعر ہے یہ خیال آیا، پھر بعد میں خیال آیا کہ میرا اپنا شعر ہے۔ تو وہاں سے میں نے سوچا کہ اس کا مطلب میں اپنے اس ذہن کے حصے کو بہت بری طرح نظر انداز کر رہی ہوں اور مجھے چاہیے کہ اس کو لکھ دیا کروں۔ تو میں نے پھر تواتس لکھنا شروع کیا۔ اس وقت تو ایسا تھا جیسے بخش سے کوئی بند ٹوٹا ہے کہ بس ہر روز اگر نہیں لکھا گیا تو لگتا تھا کچھ خالی کمی رہ گئی زندگی میں۔ تو اس کے بعد ایک کافی سارا لکھنے کے بعد جیسے ایک خروس آ گیا۔
اچھا، یہ جب آپ امریکہ آئیں اور یہ جب آپ نے دوبارہ تخلیق کی طرف رجوع کیا، تو یہ کب کی بات ہے؟
یہ میں یعنی نیو یارک رہ کے میں بہت امریکہ بہت پہلے آ گئی تھی، پھر بلکہ تھوڑے عرصے کے لیے واپس پاکستان چلی گئی تھی، پھر واپس آئی یہاں پہ، تو یہ ہوگا مڈ 90s، 96-97 ہوگا، میں ہو سکتا ہے اس سے بھی بعد میں ہوا ہو، لیکن 2000 میری کتاب چھپ گئی تھی، یاد ہے مجھے۔
تو گویا 4 سال میں آپ کا یہ جو مجموعہ کلام ہے یہ مکمل ہوا، اور اس سے پیشتر جو آپ شعر وغیرہ کہتی رہیں تو وہ کہیں آپ کے پاس محفوظ نہیں رہے, اس کا مطلب یہ جیسے کہ آپ نے بتایا.
بہت اکا دکا اس میں شامل ہیں پرانی چیزیں, اور وہ بھی اتفاق سے لکھا اور کسی بہن کو خط میں رکھ کے بھیج دیا, اس طرح رہ گئی تھی بات چیزیں. اور لیکن کوئی بات نہیں, اس میں جو اگر کوئی جبھی بھی آدمی کو خیال آ جائے اس وقت کرنا اچھا ہے. اور کافی میں سے پھر میں نے, میرا خیال ہے کہ ایک کم از کم ایک اور کتاب کا مٹیریل تو جمع ہو ہی چکا ہے اور چھپ بھی چکا ہے سب کچھ اب کے. تو میں کراچی میں روشنی اور آواز اور اس کا جو ہے دنیا آزاد, انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے حوصلہ افزائی بھی کی اور بہت تواتر سے میری چیزیں چھاپی, تو میں ان کی شکر گزار ہوں. تو کسی کو جانتے بھی نہیں تھے کراچی میں اتنے عرصے کے بعد, لیکن تو یہ بہت اچھی طرح انہوں نے مجھے میری چیزوں کو قبول بھی کیا اور چھاپا بھی. اور جب میں نے بھیجنے میں کمی کی تو لکھا بھی کہ بھائی آپ کیوں نہیں لکھ رہی ہیں آج کل. تو یہاں پہ وہی ہے کہ کافی تنہائی کافی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی بھی اس طرح کی کسی سے کنیکشن رہے اور تو یہی کافی ہوتا ہے بس.
اچھا یہ فرمائیے کہ جو آپ کا مجموعہ کلام ہے اس کا نام ہے نخل مریم, تھوڑا سا یہ ایک منفرد سا نام ہے, تو کوئی خاص وجہ اس عنوان کی ہے؟
جی جی, یہ تو قرآن شریف سے تلمی ہے, لیکن میں نے قرۃ العین حیدر کے سامنے جب کتاب پیش کی تھی تو انہوں نے نام بہت پسند کیا تھا, کہہ لیں یہ چہرہ نام بہت اچھا ہے لیکن کم لوگوں کے سامنے آئے گا, آپ تو صرف پوچھنے کی خاطر پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت مریم کو جب عبادت گاہ سے نکال دیا گیا اور تو انہوں نے ایک ان کو لگ رہا تھا ظاہر ہے کہ زمین آسمان اللہ نے ان کو ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا, تو انہوں نے ایک مردہ درخت کو ہاتھ لگایا, سوکھے ہوئے درخت کو, تو وہ فوراً جو تھا باریاب ہو گیا, اس کے اندر پھل آ گئے. اور اس کی بلکہ یہی ہے کیونکہ شاخیں جھک کر کے سامنے آ گئیں پھل. تو میں نے اس کو یہ کیا ہے کہ عورت جب بہت بھی کمزور ہوتی ہے تب بھی وہ ایک ایسی طاقت رکھتی ہے کہ زندگی لا سکتی ہے دنیا میں, یہ میرے ذہن میں تھا. تو میری شاعری میں ظاہر یہ ہے کہ عورتوں کی زندگی سے زیادہ کے مطابق زیادہ چیزیں ہیں, اور وہی ہے کہ ہم تو استحصال کے خلاف جو لوگ وطن میں سے ہیں نا, تو یعنی اگر آپ دیکھیے تو کتنا بھی مظلوم کوئی مرد ہو اس سے زیادہ مظلوم کوئی نہ کوئی عورت نکل آئے گی. تو عورتوں کے تو اس طرح سے یہ جو ہے زیادہ اس کے اوپر ہے.
ڈاکٹر شہلا نقوی کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجئے, اردو voa.com.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر شیلا نقوی کی گفتگو سن رہے تھے. ہم نے ان سے ان کی شاعری کے بارے میں ایک سوال کیا, جس کے جواب میں ڈاکٹر شیلا نقوی نے کہا,
میں نے پابند شاعری تو میں صرف یہ کہوں گی کہ میں نے نعت وغیرہ کے علاوہ نہیں لکھی. نعت میں لکھی ہے پابند, اس کے علاوہ میں نے پابند نظم لکھی, یا میں غزل لکھتی ہوں یا آزاد نظم لکھتی ہوں. اور نثری نظم مجھے اچھی لگتی ہے پڑھنے میں, لیکن میں نے خود نہیں لکھی کوئی. میرا میدان جو ہے وہ غزل اور آزاد نظم تک ہی ہے.
تو آپ کی شاعری کے جو موضوعات ہیں, جیسے کہ آپ کے اس جو مجموعہ کلام ہے اس کے عنوان سے لگتا ہے کہ خواتین کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ آپ کے پیش نظر ہیں, تو کیا ایسا ہے؟
دنیا کے معاملات ہوتے ہیں.
اچھا, وہ کیسے؟
بات تو ساری یہی کہ انسان, ایک ذہین انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے تو دنیا کے حالات جو ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور اگر وہ ان کو اپنی شاعری کا موضوع بناتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی صحافتی باتیں کر رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کا کیا آپ کے دل پر اثر نہیں ہوتا. کیونکہ داخلی بہت چیز ہے شاعری, شاعری ایک بہت داخلی سی چیز ہے, لیکن حساس دل تو دنیا کے حالات پہ بھی اپنے دل پہ اثر دیتا ہے. تو جب تک وہ کوئی چیز آپ اتنا محسوس نہ کریں کہ وہ آپ کے اوپر آپ کے دل پہ اثر انداز ہو رہی ہے, اس وقت تک وہ شاعری اچھی نہیں ہوتی. تو اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ زلزلہ آیا, بھائی آپ کو جلدی سے کچھ زلزلے پہ نظم لکھ کے بتائیں, تو نہیں لکھ سکتا آدمی, پھر وہ تو ایسا ہوگا. لیکن جیسے جتنی جتنی خبریں آپ کو ملتی جاتی ہیں, جیسے جیسے آپ کے دل پہ وہ اس کا اثر پڑتا ہے, تو ایک دم سے بے اختیار, یعنی ایک آپ اس کو چاہے آہ کہہ لیں یا کراہ کہہ لیں, اس کے طور پہ وہ نظم جو ہے پوری پوری آپ کے زبان سے آ جاتی ہے باہر, تو یا قلم سے جو بھی آپ کہنا چاہیے. عموماً میں چاہے نظم ہو یا غزل وہ زبانی ہی لکھتی ہوں, یعنی پہلے پوری کہہ دیتی ہوں پھر لکھتی ہوں, میں نے کبھی کاغذ پہ بیٹھ کے مشقوں کرنے کی.
اچھا, کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی مریض کو دیکھتے ہوئے کوئی شعر وارد ہو گیا؟
بالکل نہیں, ایسا ویسا نہیں. مجھے یاد ہے میں یہاں پہ ٹوبرکلوسس کلینک میں جاتی تھی, کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچوں میں انفیکشس ڈیزیز بھی کرتے ہوں اور ٹوبرکلوسس بھی کرتے ہوں, تو وہ مجھے نیو یارک سٹی میں میں جاتی تھی دو تین دن ہفتے میں, بیٹھی ہوئی ہوں کام کرتی آ رہی ہوں, لکھتی کنارے پہ لکھتی آ رہی ہوں. تو اور کراچی کا تھا وہ غزل تھی, وہ میں بھی بتا دیتی ہوں. یاد کی انگلی کو تھامے زندگی کی بھیڑ میں, راستہ آسان تھا روز و شب کی بڑھتی بھیڑ میں, کس کو چاہا کس کو کھویا, کیا بچا کیا رہ گیا, ہے تمنا کا سفر اس درد و غم کی بھیڑ میں, خواب میرے خفا بچے کی صورت چھپ گئے, ان کے پیچھے میں نکل آئی ہوں کتنی بھیڑ میں. اور پھر بالکل کراچی ہے, زرد چہرے میلے کپڑے ہاتھ میں گجرے لیے, بک رہے تھے سوکھے اونچے راستے کی بھیڑ میں, اور ایک پھٹا برقع محافظ اس کی عزت کا رہا, ورنہ پھیلی تھی ہتھیلی سب کے آگے بھیڑ میں. تو مجھے یاد ہے کہ یہ وہاں پہ میں کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی ٹوبرکلوسس کی, جب میں نے یہ شعر کہے تھے. تو بہت شخص سے آپ کراچی سے نکل آتے ہیں, کراچی آپ کے ساتھ رہتا ہے.
ہاں, یہ میں سوال کرنے والا تھا آپ سے کہ جو لوگ اپنے پاکستان سے یا ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے, تو ان کی شاعری کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجری یا شاعری, یعنی ہجر کا ایک جدائی کا ایک جو ہے وطن سے, وہ آپ کے یہاں بھی موجود ہے؟
مطلب ہجرت نہیں بلکہ ہجر, جیسا آپ نے کہا.
جی ہاں,
کہ اپنے ملک کو سے دوری, اپنے لوگوں سے دوری اور اپنے ماحول سے دوری. آپ یعنی باوجود اس کے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہم اپنے آپ کو دنیا کا شہری سمجھتے ہیں. اصل میں ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کا شہری سمجھتے ہیں, کہ ہمیں یعنی امریکہ اور پاکستان اور فلسطین اور عراق اور لیبیا ہر چیز میں, بلکہ اٹلی اور یوکرین سب میں دلچسپی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی رو ہے جو ہر جگہ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے جتنے ہم یعنی یہ سوچتے نا کہ جب آپ اگر آپ خلا میں چلے جائیں تو آپ کو چھوٹی زمین نظر آتی ہے, تو جب آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر سڑک آپ کے قدم سنبھال رہی ہے اور ہر جگہ بھائی آسمان آپ کے سر پہ سایہ فگن ہے, تو آپ کو ایک انسانیت کا رشتہ ہر جگہ نظر آتا ہے. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور چھوٹی چھوٹی علاقوں میں ہم نے بٹ کر کے دنیا کو برتنے کی کوشش کی ہے, اس کی اس طرز فکر کی کمائیگی نہ کا احساس ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ہیں ہم کچھ, تو ہم اپنے آپ کو دنیا کا شہری سمجھتے ہیں, لیکن جس جگہ جس زمین نے ہمیں پالا ہے وہ تو ماں کی طرح رہتی ہے نا.
کچھ آپ کے جو آپ شعر کے ساتھ, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ افسانے بھی لکھتی ہیں اور ناول بھی لکھنے کا ارادہ ہے, پایہ تکمیل تک پہنچے گا, تو یہ کیا ہوا کہ آپ یعنی کیا شعر میں اپنا اظہار مکمل نہیں کر سکیں تو افسانے کا سہارا لیا, یہ کیا؟ یہ
میں نظم کو بھی یہی کہوں گی.
جی,
کہ جیسے آپ جو ایک تواتر جو ہے خیال کا اور ایک طویل خیال کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس نظم کا ہوتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ آپ طویل انداز میں اس کو پیرائے بیان کرنا چاہیں تو آپ افسانے تک پہنچتے ہیں. اور یعنی ناول لکھنا تو بہت دشوار گزار کام ہے, لیکن یعنی یہاں پر میں نے اسی طرح پہ سوچا تھا کہ امریکہ میں جیسے ہر طرح سے لوگ آ جاتے ہیں اور مشکل سے زندگیاں گزارتے ہیں اور زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہی میرے ناول کا وہ تھا.
تو افسانوں کے کیا موضوعات رہے آپ کے؟
ارے بھائی کیا بتاؤں, مجھے ہنسی آتی ہے کہ شاید کل ہوں گے جو کہ امریکہ میں ہے, ورنہ وہ قلم کاغذ پہ رکھا اور کراچی پورا جو ہے وہ قلم سے نکل آتا ہے. میں آپ کو ایک وہ سناتی ہوں, یہ میرا مجھے یاد ہے کہ میں نے جب سونامی آئی تھی بہت زبردست, تو اس کے بعد یہ لکھی تھی.
جی,
لیکن میں نے کچھ سوچ کے لکھی, سونامی کے بعد لکھوں گی میں. اس کا نام ہے پرندوں کے خواب. ایک پنجرے میں محو خواب پرند, ایک پنجرے میں محو خواب پرند اپنے فیروزی پر سمیٹے ہوئے, زرد سینے پہ سر جھکائے ہوئے, اس کے خوابوں کے سبز جنگل میں اب بھی طوطوں کے غول اڑتے ہیں، پہ پہر نیم گرم بارش میں غسل کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ خطۂ استوا کا یہ جنگل کٹ چکا اور اس کی لکڑی سے جو بنائی گئی ہے قیمتی میز اسی کمرے میں ہے جہاں طوطا کھوئی جنت کے خواب دیکھتا ہے۔ ایک طوفانی لہر کے کارن ماہی گیروں کی ایک بستی کے بچنے والے بھی خواب میں اپنی کشتیاں، جھونپڑے، کھلے ہوئے جال دیکھتے ہیں، مگر قدم کے تلے نئی مٹی، نیا ہی ساحل ہے۔ اور ایک دیس جس کے نام کے حرف وقت کی آندھیوں میں اڑ جائیں، دشت گرداں جو نام لیوا ہیں ان کے 40 سال صحرا میں کٹ گئے، پھر بھی خواب لمحوں میں جو ہدی خان گیت گاتے ہیں اسی بستی کی سمت جاتے ہیں۔ ایک طوطے کے خواب کا جنگل، ایک مچھیرے کے خواب کا ساحل، ایک صحرا نورد کی بستی، خواب میں سب شاد اور آباد، دل میں ہے قریائے جنوں آباد۔ جاگتی آنکھ دیکھتی کب ہے، جاگتی آنکھ دیکھتی کب ہے، خواب آسا یہ بستیاں جن میں کسی موجے بلا میں بہتا ہوا جڑ سے اکھڑا یہ زیست کا منظر۔
بہت خوب، بہت خوب، بہت پراثر واقعی نظم ہے یہ آپ کی۔ تو تھوڑی سی بات اور آپ کی جو افسانہ نگاری ہے اس کے بارے میں کر کے پھر آپ سے ہم درخواست کریں گے کچھ اپنا کلام پیش کریں۔ آپ نے جیسے کہ فرمایا تھا کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے جن میں خواجہ احمد عباس صاحب وغیرہ، تو اس زمانے کی کچھ یادیں، کچھ باتیں اگر آپ کو۔
جی، اس زمانے میں ایک تو ظاہر بمبئی میں رہتے تھے، ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، اور آنا جانا اتنا دشوار نہیں ہوتا تھا، تو اکثر بیشتر گرمی کی چھٹیوں میں امی ہم لوگ لے کے پانی کے جہاز سے بمبئی جاتی تھی، اور مام جان کا کبھی بڑا کبھی چھوٹا مختلف گھر تھے، لیکن ہمیشہ سمندر کنارے ہوتے تھے۔ یہ ان کی خاص چیز تھی کہ میرا خیال لکھ نہیں پاتے تھے شہر کے ماحول میں، بالکل وہ باہر سمندر کنارے گھر لے کے رہتے تھے۔ تو ہماری تو عید ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ روز سمندر کنارے پہ جا رہے ہیں، اور گھر میں بھی بہت زیادہ لاڈ پیار ہوتے تھے۔ اور کبھی کبھی ہمیں جب ذرا ہم لوگ بڑے ہو گئے تو موقع ملتا تھا کہ مام جان کے افسانے جو ہیں ان کو، کیونکہ ہم سب کی اردو تو صحیح تھی نا، تو ان کو ہم نقل کر کے رسالے میں بھیجنے سے پہلے صاف کر کے لکھ کے دیں ان کو۔ تو اور مجھے مام جان یہاں جب میں امریکہ آ گئی تو میرے پاس آئے بھی تھے۔
اچھا۔
اور میرے پاس رہے بھی تھے تھوڑا سا، تو انہوں نے مجھے یعنی بہت سختی سے ڈانٹا کہ میں کیوں نہیں لکھ رہی، کیونکہ تو پتا تھا میں پہلے بھی کہا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یعنی بہت کم، یعنی ارلی 60-62 سال کی عمر میں تو ان کا انتقال ہی ہو گیا تھا۔
جی جی۔
تو بہت بڑا ہمارے خاندان میں خلا ہوا ان کے جانے سے۔ اور
تو آپ ان کا جو افسانے کی بنت تھی اور جو ان کی کرافٹس مین شپ تھی افسانے نگاری میں، تو آپ نے اس سے کچھ بہت اکتساب کیا؟
میرا خیال ہے کہ مام جان ایک بہت، ایک تو تیز رفتار لکھتے تھے، اور بہت ان کے موضوعات جو تھے سارے معاشرتی الجھنوں پہ، معاشرتی مسائل پر، انسانی استحصال پہ ان کے سارے ہوتے تھے۔ لیکن ان کے بعض افسانوں کی کرافٹسمینشپ جو ہے وہ تو بے نظیر رہی ہے۔ ان کی ایک افسانہ ان کا ہے روپے یعنی پائی۔
جی جی۔
تو ویسا کوئی افسانہ اردو میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی زبان میں نہیں آپ کو ملے گا، اور اس کی یعنی اس ویسا افسانہ کوئی نہیں۔ تو یہ نہیں آدمی کہہ سکتا کہ میں نے ان کی کرافٹسمینشپ سے سیکھا، بلکہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں سبھی شامل ہیں، جس یعنی ہر اردو کا اچھا لکھنے والا عصمت چغتائی ہوں کہ قرۃ العین حیدر ہوں یا خواجہ احمد عباس ہوں، آپ پڑھتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں، لیکن آخر میں آواز آپ کے اپنے قلم سے اپنی ہی نکلتی ہے۔
جی بالکل صحیح فرمایا، ہر فنکار جو ہے وہ یقیناً صاحب اسلوب ہوتا ہے۔ تو
لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان، جیسے میں نے تینوں کا ذکر کیا، تین نام لیے، اور ایسے اور بھی بہت سارے بہترین اردو کے لکھنے والے ہیں، ان میں ایک انسانی جو دوستی ان کا مطمع نظر رہی تمام تحریروں میں۔ چاہے آپ کہیے کہ عصمت چغتائی جو تھیں ہمیشہ عورتوں کے لکھ رہی تھیں، اور قرت العین جو تھیں وہ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو لکھتی، لیکن انسانی دوست، انسان دوستی جو تھی وہ ہر اچھے لکھنے والے کا مطمع نظر رہی ہے۔ وہ یقیناً میں نے مام جان سے بہت بڑی مقدار میں سیکھا، اور سچی بات ہے کہ ہمارے والدین بھی ایسے ہی تھے، تو یعنی یہی رواج تھا کہ اولاد کو سکھایا جائے کہ انسانیت کی قدر کرو اور غریب اور امیر کی تفریق مت کرو اور ہر ایک سے جھک کے ملو اور یعنی پیسے کو بہت کم حیثیت سمجھو.
روبرو نیو یارک میں مقیم شاعرہ اور افسانہ نگار ڈاکٹر شہلا نقوی کا انٹرویو آپ نے سنا. یہ ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. ڈاکٹر سعید نقوی صاحب کا بھی تعلق نیو یارک سے ہے اور یہ بھی پیشے کے اعتبار سے معالج ہیں. شاعری کے ساتھ ساتھ افسانے بھی تواتر سے لکھتے رہتے ہیں, لیکن آج ان سے آپ ان کے منتخب اشعار سنیں گے. ڈاکٹر سعید نقوی.
دشت دیکھے ہیں, کھنڈر دیکھے ہیں, دشت دیکھے ہیں, کھنڈر دیکھے ہیں, ہم نے بھی خواب نگر دیکھے ہیں.
واہ.
پھر میری آنکھ نے گزشتہ رات, پھر میری آنکھ نے گزشتہ رات سوکھے پیڑوں پہ سمر دیکھے ہیں. خوف آتا ہے تیری باتوں سے, خوف آتا ہے تیری باتوں سے, ہم نے کٹتے ہوئے سر دیکھے ہیں. ہم سے پوچھو عذاب در بدری, ہم سے پوچھو عذاب در بدری, ہم نے جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. شعلہ غم میں جھلستے ارما, شعلہ غم میں جھلستے ارما, ہم نے تاحت نظر دیکھے ہیں. جن سے منظر ہی بدل جائے سعید, جن سے منظر ہی بدل جائے سعید, منزلوں نے وہ سفر دیکھے ہیں. دوسری ایسے ہی چھوٹی بہن کی غزل ہے
جی, ارشاد.
چاند سے جو نہ بہلتا ہوگا, چاند سے جو نہ بہلتا ہوگا, وہ میرے عہد کا بچہ ہوگا.
واہ.
وہ میرے عہد کا بچہ ہوگا. آج میں ہوں تو سبھی اچھا ہے, آج میں ہوں تو سبھی اچھا ہے, نہ رہوں گا تو بھی اچھا ہوگا.
واہ.
جان کر نام اپنے عاشق کا, جان کر نام اپنے عاشق کا, آپ نے ریت پر لکھا ہوگا.
واہ واہ.
جان کر نام اپنے عاشق کا, آپ نے ریت پر لکھا ہوگا. ہر کھلونے پہ مچلتا کیوں ہے, ہر کھلونے پہ مچلتا کیوں ہے, دل میں بیٹھا کوئی بچہ ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی طرف سے پیش کیے جانے والے ادبی مجلے سدا رنگ میں آپ ڈاکٹر سعید نقوی صاحب کا کلام سن رہے ہیں.
جن کی صبح روشن میں خطرات رہتے ہیں, جن کی صبح روشن میں خطرات رہتے ہیں, ان آنکھوں میں سپنوں کے اثرات رہتے ہیں. دل کا کمرہ خالی اور ویران رہتا ہے, دل کا کمرہ خالی اور ویران رہتا ہے, اس کمرے میں مت جانا, جنات رہتے ہیں. کالی آنکھوں تیکھے نقشوں والی یہ مخلوق, کالی آنکھوں تیکھے نقشوں والی یہ مخلوق, ان لوگوں سے ملنے میں خطرات رہتے ہیں.
واہ واہ واہ.
کالی آنکھوں تیکھے نقشوں والی یہ مخلوق, ان لوگوں سے ملنے میں خطرات رہتے ہیں. جس نے دھوکا کھایا ہو صحرا میں پانی کا, جس نے دھوکا کھایا ہو صحرا میں پانی کا, ایسے بینا آنکھوں سے محتاط رہتے ہیں. پیڑوں کو مسواک کی خاطر دیتے ہیں یہ کاٹ, پیڑوں کو مسواک کی خاطر دیتے ہیں یہ کاٹ, اپنے آنگن میں ایسے بدسات رہتے ہیں, اپنے آنگن میں ایسے بدسات رہتے ہیں.
ڈاکٹر سعید نقوی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایک نظم بھی سنائی جس کا عنوان ہے 7 سال کا بچہ.
گاڑیوں کے ریلے میں شور ہے ٹریفک کا, جگمگاتی سڑکوں پر شاندار کاریں ہیں, ہاتھ لگتے میلی ہوں اور ان میں ایستادہ کامیاب چہرے ہیں. آنکھ میں تغافر ہے, گردنوں میں ہے پیوست گویا آہنی کھمبے. یہ جلوس سر افراز سرخ بستی پر ایسے اسپ تازہ ہو جیسے مشکیوں کے نرغے میں, اور اس اشارے پر 7 سال کا بچہ تا تن پہ صرف ایک بنیان اور میلی نیکر ہے, اور اس اشارے پر سات سال کا بچہ تن پہ صرف ایک بنیان اور میلی نیکر ہے, تارکول تپتی ہے آفتاب تہرالود آکے نصف نیزے پر آنکھ سی گراتا ہے. ننگے پاؤں میں اس کے مفلسی کی جوتی ہے, سرخ بتی کا لمحہ بھوک کی سیاہی میں آس کی کرن سی ہے. بے تکان صبح و شام سات سال کا بچہ بھاگ کر لپکتا ہے, گجرے کنگے اور اخبار اس کو پیش کرتا ہے, اپنی بے کسی کی ایک داستان کہتا ہے. پشت پر یہ گھر بھر کا اتنا بوجھ لاتے ہے, پشت پر یہ گھر بھر کا کتنا بوجھ لاتے ہے, نہ جگہ ہے بستے کی نہ کتاب کی مہلت. کالی رات کالی کار رکنے پر ملتجی ہے کھڑکی پر, پچھلی سیٹ میں بیٹھا موٹا بلغمی چہرہ جھانک کر رعونت سے آختو کراہت سے منہ کو پھیر لیتا ہے. کالی کار رکنے پر ملتجی ہے کھڑکی پر, پچھلی سیٹ میں بیٹھا موٹا بلغمی چہرہ جھانک کر رعونت سے آختو کراہت سے منہ کو پھیر لیتا ہے. اس سیاہ بارش کو پشت دست سے اپنے منہ سے صاف کر کے پھر سات سال کا بچہ اگلی کار پر لپکا.
کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر سعید نقوی اپنا کلام پیش کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب سماعت فرمائیے دیوان غالب کی غزل نمبر 230 کی انگریزی اور اردو میں تشریح. شارع ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غالب کی غزل نمبر 230 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ غزل غالب کی ان آخری غزلوں میں ہیں جس دور میں غالب اردو شاعری کی طرف زیادہ مائل تھے, لیکن ان ابھی بھی اس میں ان فارسی شاعری کا عنصر بہت زیادہ شامل ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں کچھ ایسے تراکیب ہیں جو بالکل منفرد اور لاجواب ہیں, جن پہ ذکر ہوگا آج. تو آئیے دیکھتے ہیں غالب اپنی یہ ایک ان مشکل ترین غزلوں میں سے ہے جو کس طرح شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں, آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. وائی وڈ آئی ناٹ گیو یو اے مرر سو دے وڈ کال اٹ اے اسپیکٹیکل, فرام ویئر وڈ آئی برنگ سم ون دے وڈ کال از لائک یو. مشکل درپیش یہ ہے کہ محبوب جو ہے اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے کہ اس کی طرح سے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں دنیا میں. تو دوسرے مصرے میں جو انہوں نے کہا, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے, پھر پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اگر میں ایک آئینہ تمہارے ہاتھ میں تھما دوں اور تم اس میں اپنی شبیہ دیکھو, تو جس حیرانی کا اظہار تمہارے چہرے پہ ہوگا اس کو دیکھ کے ہر شخص جو ہے وہ محظوظ ہوگا. اب آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ محبوب ہے, ہاتھ میں آئینہ لیے ہوئے ہیں, اپنی خوبصورتی پہ نازاں ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے, یا حیران ہو رہے ہیں دیکھ کے. اور پھر دوسرے مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے ساتھ ہی ممکن ہے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تو سا کہیں جسے. تھوڑا سا اس شعر کے معیار کو اگر بلند کر کے دیکھا جائے تھوڑا سا, کہ ذکر خدا ہے اس وقت, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تو سا کہیں جسے, اور پھر خدا سے یہ کلام ہے کہ تم آئینے میں دیکھو اور اس بات کا احساس کرو اپنی بڑائی کا, اور پھر دیکھو کہ جو ظلم ہے ہمارے اوپر وہ کیسے ہیں کہ لوگ تماشا بنا رکھا ہے دنیا کا تم نے. پھر کہتے ہیں, حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں, گلدستہ نگاہ سو ویدا کہیں جسے. لانگنگ ہیز براٹ ٹو دا اسمبلی آف یور تھاٹ دا بوکے آف گلانسز دیٹ ول کال دا بلیک اسپاٹ آف ہارٹ. چونکہ قافیہ اور ردیف کچھ اس قسم کا ہے, کہیں جسے, تو کئی طرح کی ایسی ہیں جو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ہم سیاق و سباق کو بھی دیکھ سکیں. تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ حسد نے لا رکھا تیری بزم خیال میں. کیا چیز, یا تو میری بزم خیال میں تجھے لا رکھا یا تمہاری بزم خیال میں لا رکھا. کیا لا رکھا؟ گلدستہ نگاہ, مجموعہ تھا نگاہ کا میری حسرت بھری نگاہوں کا. جو سویدا وہ دل میں داغ ہے کالا, اس سے مراد ہے کہ وہ خواہشیں اتنی گھٹ گئی ہیں کہ وہ ایک سویدا بن کے رہ گئی ہیں. تو حسرت نے تیری بزم خیال میں, تیرے خیال میں جا کے پیش تو کیا گلدستہ, لیکن اس کی شکل جو تھی وہ ایک سویدا جیسی تھی, تو شاید تمہیں نظر نہ آئی ہو. کچھ شارحین نے یوں لکھا ہے کہ میری بزم خیال میں جو نگاہ, جو گلدستہ نگاہ تھا وہ سویدا بن کے رہ گیا ہے, لیکن میرے خیال میں پہلا معنی جو ہے وہ بہتر ہیں. پھر کہتے ہیں, پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں آئے خدا, افسون انتظار تمنا کہیں جسے. Who has blown into the ear of love, oh God, the spell of waiting which they will call longing. کچھ حد تک مطلب صاف ہے کہ گوش محبت میں اے خدا جب کوئی یہ بات کہہ دے ذکر عشق کا, تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ اب تو انتظار انتظار ہے اس کے بعد زندگی میں, دا اسپیل آف ویٹنگ. اب وہ چونکہ کان میں پھونکا ہے تو اس سے انہوں نے وہ اس میں اسپیل نکالی ہے یا افسوں نکالا ہے, اس کو جادو پھونکنا. یا ہمارے کانوں میں کیا جادو پھونکا گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مسلسل اور مستقل انتظار بن کے رہ گئی ہے. سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے, وہ ایک مشت خاک کے صحرا کہیں جسے. تھرو آن دا ہیڈ فرام دا اسالٹ آف سوروز آف آئسولیشن دیٹ ون فسٹ فل آف ڈسٹ وچ دے ول کال اٹ اے ڈیزرٹ. سر پہ مٹی پھینکنا ایک محاورہ بھی ہے. پہ کہتے ہیں کہ ہجوم غم اتنا تھا غریبی, اب غریبی سے مراد شاید جلا وطنی ہے, کہنے کے ملک چھوڑ کر کے جو مصیبتیں ہمارے سر پہ آئیں اور جو خاک ہمارے سر پہ پڑی یا جو ہم ڈال سکتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کے مقابلے میں صحرا جو ہے مشت خاک ہے صرف. مطلب اتنی خاک پڑی سر پہ کہ ایک صحرا بھی تھا اس کے لیے کوئی موازنہ نہ کر سکا. ہے چشم تر میں حسرت دیدار سے نہاں, شوق انا گسیختہ دریا کہیں جسے. ہڈن ان دا آئی بیڈیوڈ تھرو دا لانگنگ فار سائٹ از این ان برائڈل ڈیزائر دے وڈ کال اٹ این اوشن. نم آکے ہیں اس میں کیا چھپا ہوا ہے, تمہاری خواہش, تمہیں دیکھنے کی خواہش. اب دیکھیے آنکھوں میں دیکھنے کی خواہش, اب چونکہ وہ خواہش اتنی زخیم تھی اتنی دقیق تھی کہ اس نے جو آنسو پیدا کیے ہیں وہ ایک دریا کے مانند ہیں. اب یہاں جو انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی, شوق انا گسیختہ, یہ غالباً اور کسی جگہ یہ لفظ کا مجموعہ شاید نہ لکھا گیا ہو کبھی, یہ غالب نے خود اپنی ایک ان کی کاریگری ہے الفاظ کی. شوق انا گسیختہ کے معنی یہاں پر وہ انبرائڈل ڈیزائر یا وہ جو چیزیں پوری نہ ہو سکیں اس سے مراد ہے. پھر کہتے ہیں, درکار ہے شگفتن گلہائے عیش کو, صبح بہار پمبئے مینا کہیں جسے. اٹ از نیڈیڈ فار دا بلومنگ آف دا روزز آف لگژری دا اسپرنگ مارننگ وچ ون وڈ کال دا کاٹن پلگ ان دا فلیگن. پہلی بات کہتے ہیں کہ روزز آف لگژری گلہائے عیش جو ہیں ان کو کھلنے کے لیے کیا ضروری ہے, صبح بہار پمبئے مینا. اب انہوں نے ایک اکثر غالب نے استعمال کیا پمبا یا روئی, یا اس سے انہوں نے ایک جگہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اندھیرے میں اگر آپ روئی رکھ دیں تو وہ اتنا اندھیرا تھا کہ وہ ایک سورج بن کے سامنے آ گئی. وہ یہاں پہ ہے صبح بہار پمبا مینا کہیں جسے, اور صبح بہار وہ ہو جہاں پر کاٹن پلگ جو ہو یا اس جو شراب کی جو بوتل ہے اس وقت اس سے مراد ہے. صبح کو ہم اس پمبا سے مراد دے رہے ہیں, سفیدی دونوں میں دیکھی ہے, سفیدی کاٹن پلگ میں بھی ہے صبح میں بھی ہے. جب وہ بوتل ساتھ ہوگی اور اس میں ہم اس کو کھول سکیں گے تو پھر ہے بات کہ روزز آف لگژری جو ہیں وہ بلوم ہوں, اس کے بغیر یہ جو ہے خوشیاں میسر نہیں ہو سکتی. پھر آخر میں کہتے ہیں, غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. مائنڈ اٹ ناٹ غالب اف دا پریچر وڈ اسپیک بیڈلی اباؤٹ یو, از دیر اینی ون سچ دیٹ آل وڈ کال ہم گڈ. آخر میں تھوڑا سا رحم کیا غالب نے ہمارے اوپر اور ایک سادہ شعر لکھ دیا. کہتے ہیں, اگر وائز تمہاری برائی کرتا ہے تو اس میں برا ماننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص کو ہر شخص برا کہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں اسے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم برائی تم میں کچھ نہیں ہے، یہ دستور زمانہ ہے، تو اگر وائز نے تمہارے لیے کوئی بری بات کی ہے اس کو دل پہ نہ لو۔ میرے خیال میں یہ شعر بڑا مناسب ہے روزمرہ کے استعمال کے لیے بھی اور ایک درس تعلیم کے لیے بھی۔ زندگی گزارتے ہیں ہم، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، دوست دشمن سبھی شامل ہوتے ہیں اس میں، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، پیغمبروں سے لے کے سائنسدان اور سائنسدان سے لے کے لیڈر تک، جہاں ان کی اچھائیاں ہیں کسی نہ کسی نے ان کی برائی بھی کی ہے۔ تو یہ تو تھی غالب کی وہ غزل جس میں انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں الفاظ، شوق انا گسیختہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آپ کو ترکیب اور کسی جگہ اردو میں نہیں ملے گی۔ اور پھر جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں، آئے خدا افسون انتظار تمنا کہیں جسے، کیا خوب شعر ہے، کیا خوب خیال ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 230 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
اور اب آخر میں افسانوی ادب سے ہمارا انتخاب، ایک جدید افسانہ سنیے، عنوان ہے ہابو، تحریر اے خیام کی ہے اور سنا رہے ہیں خالد حمید۔
پتہ نہیں کس طرح اس کا یہ نام پڑ گیا تھا، اور اب یہ بھی یاد نہیں کہ اسے یہ نام کس نے دیا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ بہت تیزی سے بولتا تھا، اتنی تیزی سے کہ الفاظ آپس میں گٹ مٹ ہو جاتے اور اسے دوبارہ اپنی بات کہنی پڑتی۔ اچھا خاصا نام تھا، سعادت نواز خان، لیکن اب وہ ہابو کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ یہ نام اس کی چڑ بن گیا تھا۔ میں نے کبھی اسے ہابو کے نام سے نہیں پکارا، میں اسے سعادت کہہ کر بلاتا تو اس کی آنکھوں میں ممنونیت نظر آتی، پھر میں جس کام کے لیے اسے کہتا وہ پہلی فرصت میں کر ڈالتا۔ ہم کئی دوست ایک ہی دفتر میں ایک ہی جیسے عہدوں پر کام کرتے تھے، فرصت کے اوقات ایک ساتھ گزارتے، ہر تفریح میں ایک ساتھ ہوتے، مہینے میں ایک بار باری باری ہر ایک کے گھر کھانے کا اہتمام ہوتا، لیکن سعادت نے کبھی ہمیں اپنے گھر نہیں بلایا۔ اس کی باری آتی تو کسی اچھے سے ریستوراں میں اچھے خاصے پیسے خرچ کر ڈالتا۔ سعادت یار، گھر کی بات اور ہوتی ہے، ریستوران میں خرچ بھی زیادہ آتا ہے اور تھوڑا سا وقت ہی ایک ساتھ گزار پاتے ہیں، اگلی بار ہمیں گھر پر بلانا۔ سعادت دھیرے سے مسکرا کر رہ جاتا، اس کی باری آنے میں کئی مہینے لگ جاتے، لیکن جب باری آتی تو پھر وہی ریستوران۔ یار سعادت، آخر یہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم آخر ہمیں اپنے گھر پر کیوں نہیں بلاتے؟ کیا ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم ہمیں گھر میں بلاؤ؟ آخر ہم بھی تو یار۔ مجھے لگا کہ اس کے چہرے پر ایک کرب سا آ کر گزر گیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، اور جیسے کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ سارے دوست رخصت ہو چکے تھے، ہم دونوں آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر پیدل چل رہے تھے۔ یار تم مجھے گھر چھوڑ دو، میں ذرا پان وغیرہ لے لوں۔ یہ بات حیرت انگیز تھی، اس کے پاس اپنی سواری نہیں تھی، لیکن کبھی اس نے کسی سے لفٹ نہیں لی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسے لفٹ دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ خود ایسی کسی آفر کو رد کر دیا کرتا تھا، اور آخر سب نے آفر دینا بھی بند کر دیا تھا۔ سعادت، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا ہوا، مجھے گھر نہیں چھوڑو گے؟ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر وہ پان چھالیا تمباکو وغیرہ لینے لگا۔ وہ سامان لے کر آیا تو ہم دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی. گاڑی بند کرو اور میرے ساتھ آؤ. اس نے میری طرف دیکھے بغیر گاڑی سے اتر کر گھر کی گھنٹی بجائی. اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. میں نے گاڑی بند کی اور اس کے پاس آ گیا. آ جاؤ, اندر آ جاؤ. دروازہ شاید کسی نوکرانی نے کھولا تھا. میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک بڑے کمرے میں آ گیا. اس کے گھر کو اندر سے میں نے پہلی بار دیکھا تھا. اچھا خاصا بڑا گھر تھا, کئی بیڈ روم نظر آ رہے تھے. بڑے کمرے میں سلیقے سے فرنیچر رکھا ہوا تھا. ہر چیز صاف ستھری دالان جیسی جگہ میں ایک تخت بچھا تھا اور اس پر ایک خاتون بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی. آ گئے بیٹا, کسے ساتھ لائے ہو؟ یہ میرے دوست ہیں اماں. پہلی بار کسی دوست کو گھر لائے ہو؟ میرے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ جاؤ تم دونوں. پھر انہوں نے نوکرانی کو آواز دی. کوئی تکلف نہ کیجیے گا, ہم لوگ ابھی ابھی, میں نے جلدی سے کہا. نہیں بیٹا, تکلف کوئی نہیں. مجھے معلوم ہے تم لوگ کھانا کھا کر آ رہے ہو, پھر بھی کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا. مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. میں ادھر ادھر دیکھتا رہا. ایک بہت گہرا سناٹا مسلط تھا سارے گھر پر. نوکرانی کچن میں تھی, لیکن وہ بھی شاید برتنوں کو اٹھانے رکھنے میں بہت احتیاط سے کام لے رہی تھی. کہیں کوئی آواز نہیں. اماں میری کیفیت کو بھانپ گئیں. بیٹے تم لوگ ایک ہی دفتر میں ہو نا؟ جی 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 ہاں. شادی شدہ ہو؟ جی جی. تمہارے سارے دوست شادی شدہ ہیں نا؟ جی ہم سب. میں نے سعادت کی طرف دیکھا. اماں نے سعادت کی طرف نہیں دیکھا, نظریں جھکا لیں اور سعادت کے لائے ہوئے سامان کو الٹ پلٹ کرنے لگیں. گھر میں بہت زیادہ سناٹا ہے اماں جی, میں نے آہستہ سے کہا. ہاں بیٹے, کبھی کبھی نزدیک دور کے رشتے دار آ جاتے ہیں تو گھر بھرا بھرا لگتا ہے. سناٹا تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہی. تو سعادت کی, میں نے کہنا چاہا. یار تجھے دیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ اچانک سعادت بول پڑا. اب تک وہ خاموش تھا. میں اٹھ گیا, پھر کچھ سوچ کر بیٹھ گیا. مجھے دیر نہیں ہو رہی, اماں جی سے باتیں کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. خوش رہو بیٹا, اماں جی کا چہرہ کھل اٹھا. جب تک جی چاہے بیٹھو, اور جب جاؤ تو جلد آنے کا وعدہ کر کے جاؤ. کیپٹن خسرو کہیں اور رہتے ہیں؟ میں نے اماں جی سے پوچھا. یہ سعادت کے بڑے بھائی تھے. شادی کے بعد کچھ عرصہ ساتھ ہی رہا, پھر دوسری جگہ اس نے مکان لے لیا. اس کی بیوی علیحدہ رہنا چاہتی تھی, حالانکہ تم دیکھ رہے ہو اس گھر میں تو بڑی گنجائش ہے. جی ہاں. اور فروخ, یہ بھی سعادت کا بڑا بھائی تھا, اسے بھی خسرو کی ہوا لگ گئی. اماں جی ہلکے سے ہنسی. شادی کے دو ڈھائی سال بعد اس نے بھی دوسرا مکان لے لیا. انہوں نے آپ کو بھی لے جانے کی کوشش کی ہوگی اپنے ساتھ؟ اماں جی کی نظریں جھکی ہی رہیں. چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے. میں نے سوچا پہلے ہی ملاقات میں مجھے اس حد تک نہیں بڑھ جانا چاہیے تھا. اماں جی میری بات سے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ بیٹا بہت دنوں بعد کوئی اپنوں جیسی بات کر رہا ہے, تم آتے رہنا, اپنی بیگم کو بھی ساتھ لانا. سعادت کے سب دوستوں کے لیے یہ گھر ہمیشہ کھلا ہے. سعادت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اماں جی اچانک بہت تھکی تھکی نظر آنے لگی تھی. میں اٹھ گیا اور اماں جی سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے سعادت کے ساتھ باہر نکل گیا. سعادت میری بات سے, نہیں یار, میں اسی لیے تمہیں لایا تھا اپنے ساتھ. تم لوگ ہمیشہ دو باتوں پر اصرار کرتے ہو, ایک تو یہ کہ ریستوران کے بجائے گھر پر کھانے کا اہتمام کروں, اور دوسرے یہ کہ میں شادی کر لوں. یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہو سکتی. میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. دونوں ہی باتیں ممکن تھیں, لیکن اس بحث کو میں نے کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا. سعادت کے گھر تواتر سے میرا آنا جانا ہونے لگا. کبھی تنہا اور کبھی بیگم کے ساتھ. میرے سر سے بزرگوں کا سایہ کب کا اٹھ چکا تھا, اس لیے اما جی سے باتیں کر کے واقعی بہت اچھا لگتا تھا. ہمارے پہنچتے ہی اما جی مصروف ہو جاتی, کچن تک آنا جانا لگا رہتا, نوکرانی پر ہدایتوں کی بوچھاڑ ہو جاتی, اصرار کر کر کے کھلاتی پلاتی. ہمارے درمیان تکلفات کا کوئی پردہ حائل نہیں تھا. بیٹے, سعادت سے تمہاری باتیں تو ہوتی ہی ہیں نا؟ ہاں, ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. وہ خاموش ہو گئیں. کچھ دیر بعد میں سمجھ پایا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. اماں جی, وہ تو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا. ہاں, وہ دودھ کا جلا ہے نا, چھاچ کو پھونک کر پینا تو کجا, ہاتھ تک لگانا نہیں چاہتا. میں سمجھا نہیں اماں جی. اس سے باتیں کرو بیٹا, بہت سیدھا لڑکا ہے. جی ہاں, وہ تو ہے. پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں اسے ایک ریستوران میں لے گیا. سعادت, تم جانتے ہو ہم لوگ دو باتوں پر ہمیشہ اصرار کرتے ہیں. تم نے کہا تھا نا کہ یہ دونوں باتیں ممکن نہیں. مجھے تو اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی. پھر اماں جی کو بھی ایک بہو کی ضرورت ہے. ایک بات بتاؤ, اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, تم نے محسوس کیا کہ تمہارے آتے ہی اماں کتنی مصروف ہو جاتی ہیں, کھانے پکانے کا اہتمام کرنے لگتی ہیں. ان کا بس چلے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا کر بیٹھے, لیکن ان کی عمر اور صحت تم دیکھ رہے ہو نا. پھر جب اتنے دوست اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا یہ سب ان کے بس کی بات ہے؟ تم سمجھ رہے ہو نا یار, وہ ان باتوں سے خوشی محسوس کرتی ہیں. میں نے کہا, میں سمجھتا ہوں, لیکن انہیں تکلیف تو ہوتی ہے نا, اور میں یہ نہیں چاہتا. یار سعادت, تم زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر گزارتے ہو, اماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہو, ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے, لیکن ان کی ایک شدید خواہش کو تم خاطر میں نہیں لگاتے. بس یار ختم کرو, تم تقریر کرنے لگے ہو. کیا ہم لوگ کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ اب ہر وقت میرا گھر ہی تمہاری گفتگو کا موضوع رہنے لگا ہے. اماں جی کیا چاہتی ہیں یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. پھر میں نے کہا نا, اس بات کو ختم کرو. وہ کچھ چھلا سا گیا. یار سعادت, دیکھو تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتے ہو, تمہارا راز مجھ تک محدود رہے گا, تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو. وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا. کچھ دیر تک دیکھتا رہا, پھر بولا, کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سا راز ہے میرے پاس جو میں تمہارے گوش گزار کروں؟ ہوتا ہے یار, ایسا ہوتا ہے. دیکھو ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں, کوئی جسمانی اور نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ناقابل علاج نہیں ہے. میں کہتا رہا, اور جب اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا, پتہ نہیں غصے سے یا پھر شرمندگی سے. میں خاموش ہو گیا. اس نے بھی اپنے آپ پر قابو پا لیا. ایسی کوئی بات نہیں, اور مجھے افسوس ہوا کہ تم بھی دوسروں کی طرح باتیں کرنے لگے ہو. تم برا مان گئے سعادت. اس نے کوئی جواب نہیں دیا, ساکت بیٹھا رہا. وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو رہا تھا, جبکہ اکثر احباب جب مذاق میں اسے حابو کہتے تو وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا, گالیاں بکتا اور عجیب بے ہنگم سی آوازیں اس کے حلق سے نکلنے لگتی. میں ہی درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ کراتا اور اسے کہیں الگ لے جاتا. اس وقت کا سعادت بالکل مختلف تھا. آؤ چلیں, اماں انتظار کر رہی ہوں گی تمہارا. میں اٹھ کھڑا ہوا. نہیں بیٹھو, اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا. میں بیٹھ گیا. کچھ دیر بالکل خاموشی رہی. اب سے 8-10 سال پہلے اماں اتنی ضعیف نہیں ہوئی تھیں, وہ اچانک بوڑھی ہو گئیں, جیسے عمر میں ایک دم 10-20 سال کا اضافہ ہو گیا. اس کی آواز گلوگیر ہو گئی. اس نے کھنکار کا گلا صاف کیا. انہوں نے خسرو کی شادی بڑے چاؤ سے کی, لیکن 3 سال کا عرصہ ان لوگوں نے اس گھر میں مشکل سے گزارا. خسرو کی بیوی اماں کی کیا خدمت کرتی کہ اماں ہی سارا وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی, ہر طرح خیال رکھتی, کوشش کرتی کہ اسے کسی طرح یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے گھر میں آئی ہے, لیکن وہ عجیب مزاج رکھتی تھی, طرح طرح کی تنزیہ باتیں کرتی, اماں کو ٹیز کیا کرتی. خسرو سے پتہ نہیں کیا کیا شکایتیں کیں کہ آخر ایک دن اس نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا. یار ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اکثر گھروں میں ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اماں کو ان کے رویے سے دلی تکلیف پہنچی، وہ بیمار رہنے لگیں۔ انہوں نے فروخ کی شادی میں اس کا ازالہ ڈھونڈا، لیکن پھر وہی سب کچھ اسی طرح ہونے لگا۔ فروخ 2-2.5 سال میں الگ ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور لرز سا گیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اماں ایک دم بوڑھی ہو گئیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ سعادت، تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پھر بات کریں گے، چلو گھر چلے۔ اس نے پھر مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموش رہا، وہ بھی خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے پانی پیا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، یار میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہی، جیسے مجھے گھن سا لگ گیا ہے اندر ہی اندر۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سعادت، کسی اور طرح، مثبت انداز میں سوچنے کی کوشش کرو۔ میں وہی کر رہا ہوں، بلکہ مثبت انداز میں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس کے گھر جانے سے اعتراض کرنے لگا۔ اماں جی کا مشفقانہ انداز بہت کھینچتا، مگر دانستہ کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا، شاید اس لیے بھی کہ کہیں پھر وہی موضوع نہ چھڑ جائے اور میں سعادت کی دل آزاری کا سبب بن جاؤں۔ اماں جی بڑے کرب سے کہا کرتی، اسے ڈر ہے کہ کہیں خسرو اور فروخ کی بیویوں کی طرح ہی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں ان کے اندرونی حالات سے پوری طرح واقف ہو چکا ہوں۔ سعادت کی شادی کے سلسلے میں ان کا ہر اصرار رائے گاں گیا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید میں ہی اسے کسی طرح قائل کر سکوں گا۔ اس دن ریستوران میں اس کی حالت دیکھ کر پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اسے اس موضوع کی طرف لاؤں۔ اب وہ دفتر سے بھی کافی غیر حاضر رہنے لگا تھا، بیماری کی رخصت پر، چہرے موری سے بھی بیمار ہی دکھائی دیتا تھا۔ دوست احباب اسے چھیڑتے تھے، لیکن اب نہ وہ انہیں گالیاں دیتا نہ مرنے مارنے پر آمادہ ہوتا۔ مجھے بھی بیچ بچاؤ کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ ادھر چند دنوں سے پھر وہ غیر حاضر تھا، شاید 10-12 دنوں سے مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا کہ گھر کا کوئی اور فرد ٹیلی فون اٹھا لے گا، پھر کچھ سوچ کر میں نے خود ہی ٹیلی فون اٹھا لیا۔ میں کیپٹن خسرو بول رہا ہوں۔ مجھے سمجھنے میں کچھ دیر لگی، پھر خیال آیا کہ یہ تو سعادت کے بڑے بھائی کیپٹن خسرو ہیں۔ جی جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک ذرا سا وقفہ رہا، پھر کیپٹن خسرو بولتے رہے اور میں سنتا رہا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کی ساری طاقت جیسے کسی نے سلب کر لی ہو۔ بے جان سا ہو کر میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے سخت غصہ آیا۔ میری بیوی حیرت اور تشویش سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سعادت، وہ رہا نہ آخر ہابو کا ہابو ہی؟ وہ بالکل ہابو تھا۔ اب کون خیال رکھے گا اماں کا؟ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ اس کے بعد اماں کا خیال؟ بڑا خدمت گزار بنتا تھا اماں کا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ خسرو اور فروخ کی بیویوں نے اماں جی کو جتنی تکلیف پہنچائی تھی، یہ تکلیف اس سے کہیں زیادہ تھی۔
ایک خیام کا افسانہ ہابو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدارنگ کا یہ شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد نذیر۔